وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل ہی غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے. عہد الست جو ہے ہمارے دین میں بڑا اہم واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی روحوں کو نکالا. تو اس طرح ہم سب آدم کی اولاد ہیں ڈائریکٹ، اور پھر وہ روحیں ایک جگہ پر ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون سی روح کہاں کس گھر میں کس کے بچے کے اندر جائے گی، یہ سب اللہ نے تقسیم کیا ہو. تو ایک زندگی وہاں ہے جو جسم کے بغیر ہے، پھر ایک زندگی یہاں ہے جو جسم کے ساتھ ہے، پھر ایک برزخ کی زندگی ہے جو جسم کے بغیر ہے، پھر خالی روح اور جسم الگ ہو جائے گا روح سے، اور پھر ایک زندگی ہے جس میں روح جسم پھر ملا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کوئی جدائی نہیں، پھر چاہے جنت ہے یا جہنم جسم اور روح دونوں کو بھگتنا پڑے گا. تو اب دیکھیے کہ اس وقت جو سب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، اللہ نے ہم سب سے بات کی ہوئی ہے، ہم سے پوچھا ہوا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ شہدنا، ہم نے گواہی دی آپ ہمارے رب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان انسان کی روح کی گہرائیوں میں بسا ہوا ہے، یہ اندر موجود ہے. اسی سے ہر انسان کے اندر خیر ہے، اور اللہ نے ہر فرد کو خود اس پہ گواہ بنایا تاکہ کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور آج کل جو بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اب جینیٹک میموری کے اوپر بات ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض معلومات اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں. یعنی وہ جو ہمارے 20ویں 30ویں گرینڈ فادر کے اندر کوئی چیز تھی نا، ان کی ایکسپیرینس ہو، تو وہ ان کی میموری میں جو تھا تو آج ہم تک بھی پہنچا ہوا کچھ نہ کچھ اس کے اثرات. انسان خود ایسی تحقیقات کر رہا ہے جو اس کے خلاف گواہ بنے گی. تو عہد الست ایک روحانی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے ہمارے اندر، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ وہ اندر کا سافٹ ویئر اور جو باہر کی ہدایت ہے وہ مل جائے اور انسان اللہ کا بندہ بن جائے. اور بعض سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کے لاشعور میں کچھ مشترکہ سچائیاں ہیں. بھئی وہ کون سی سچائی ہے لاشعور میں؟ وہ یہی عہد الست تو ہے. تو نام فرق رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ہمارے اندر ہوتی ہے، ہماری سول کے اندر. اور یہ دیکھ لیجئے، دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں معبود کا تصور تو ہے، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہو یا جنگلی ہو یا کہیں بھی رہتا ہو. یعنی ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہے ہمارے اندر اللہ پر ایمان. اور اسی وجہ سے سائنسدان حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر انسان کو سچ کیوں اچھا لگتا ہے اور جھوٹ برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ وہ اندر وہ چیز رکھی ہوئی نا، اللہ نے ایک میزان رکھا ہوا ہے اچھے برے کو پہچاننے کا. تو ہمارا اپنے رب سے ایک پرانا رشتہ ہے. دین کی دعوت دراصل بھولی ہوئی بات یاد دلانے کے لیے ہے. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے، اندر کا دل گواہی دیتا ہے، ہاں یہ وہی سچ ہے جس کا اقرار میں نے اول روز کیا تھا، شہیدنا. اور قیامت کے دن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا. او تقولو، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا؟ یہ پچھلی آیت کا تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کے ایک بہت بڑے عذر یا ایکسکیوز کو رد فرما رہے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں باپ دادا کی پیروی کا بہانہ کام نہیں آئے گا کہ آپ کہیں باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم نے شرک کیا. نہیں، باپ دادا سے اوپر بھی ایک سچائی تمہیں دی گئی تھی، یعنی وہ عہد الست میں جو گواہی دی تھی نا وہ پہلے دی تھی تم نے، اور باپ دادا تو بعد میں آئے. اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ بس یہ ہمارے معاشرے میں تو یہی ان تھا، میں اس طرح کا لباس اس لیے پہنتی تھی کہ سب یہی پہنتے تھے، میں نے یہ بات اپنی وکابلری میں اس لیے شامل کی ہوئی تھی کہ سب لوگ یہ لفظ بولتے تھے. کچھ لفظ ہوتے ہیں نا درست نہیں ہوتے، تو ہم صرف اس لیے کہ کول ہے سبھی یہی کر رہے ہیں چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو سچائی چھوڑ کر رسم و رواج کے پیچھے چلنا، اب باپ دادا کے پیچھے چلنا، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، اور نہ ہی اس کی وجہ سے معافی ملے گی. انسانی فطرت ماحول کے اثر کو زائل کرنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ جو ہمارے اندر فطرت کا نور ہے نا, اور پھر اس کے اوپر ایمان ہے, یہ ہمارے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ ہم ماحول کے اثرات کو اپنے سے دور کر لیں. اور اوور آل آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک انسان صرف سنی سنائی باتوں کو مانتا رہے نا, تو ترقی نہیں کر سکتا. تو دین بھی ہمیں تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, کس میں غور و فکر کرنا ہوگا؟ قرآن میں. اب یہ کہ کتنا بڑا بہان ہے, انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریتا من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. پہلوں کو بلیم کر کے خود بچنا چاہ رہے ہیں. کوئی کسی کو بلیم کر کے بچ نہیں سکتا, ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں, پلٹ آئیں. علم کا مقصد بات کو سمجھانا ہے, الجھانا نہیں. اور بار بار آیات اسی مقصد کے لیے دہرائی جاتی ہیں کہ بات سمجھ آ جائے. نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, کھول کھول کے بات جتنی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے اتنی واضح اور درست ہوتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, مریض کی پوری ہسٹری لیتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی دوا تجویز کرتا ہے. اس کے ٹیسٹ رپورٹ دیکھتا ہے, ہسٹری دیکھتا ہے, پسند ناپسند. لیکن کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ بس ذرا سی دو باتیں سنیں گے اور خود سے جج کر کے کچھ وقتی دوائی دے دیں گے. وہ مستقل علاج نہیں ہوتی بندے کا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی, یعنی علم دیا, پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا, سب کچھ چھوڑ دیا, آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا, ان پہ عمل چھوڑ دیا. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. یہ ایک کیس سٹڈی ہے, یعنی یہ آیت ایک کیس سٹڈی پیش کر رہی ہے. ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا, تقویٰ نہیں تھا. علم جب صرف معلومات بن جائے اور دل میں اللہ کا خوف نہ ہو, تو وہی علم انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. علم کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنانے سے علم چھن جاتا ہے. اس شخص نے علم تو بہت حاصل کیا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی, علامہ کہلانے لگا, لیکن صرف وہ ایک ظاہری لباس کی طرح تھا جسے اس نے اپنے مفاد کے لیے پہن رکھا تھا, اور جب مفاد کسی اور چیز میں نظر آیا تو وہ لباس اتار دیا. علم اگر کردار میں تبدیل نہ ہو تو وہ کسی بھی وقت انسان سے چھن سکتا ہے. اور ایک علم والے کا گمراہ ہونا پورے معاشرے کو گمراہ کرتا ہے. ایک عالم یا ایک قرآن پڑھا ہوا شخص جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ اور بہت سے لوگوں کے لیے بری مثال بن جاتا ہے, اور شیطان اسے آسان شکار سمجھ لیتا ہے کہ یہ اب میں اس سے جو چاہے کام لوں. شیطان ایسے علم والے کو ٹول بناتا ہے اور اس کو گمراہ کر کے پورے معاشرے کو گمراہ کرنے کا کام لیتا ہے. تو بعض انسان بھی اصل میں شیطان ہوتے ہیں, شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں, اور یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے دین میں ہوتے ہیں پھر دین سے نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بری مثال ہوتے ہیں. جو دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے لگتے ہیں, پھر ان کی پوسٹس کو لائک کرنے لگتے ہیں, پھر ان کو تھمب اپ دیتے ہیں, پھر ان کو بک اپ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک جماعت. اب آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کی جب فالوئنگ بڑھتی ہے تو پھر اور بھی جو کم سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے, دین کی طرف آ کر پھر گمراہ ہونا. یاد رکھیے, علم حاصل کرنا ایک سٹیپ ہے, اور حکمت پانا ایک الگ چیز ہے. دونوں الگ الگ ہیں, ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت. اگر کوئی بھی علم آپ کو معلومات تو دے رہا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بنا رہا, آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا, تو اس علم میں انسان کی گمراہی کا خطرہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ویسٹ میں آپ کو اسلام پر بڑے بڑے نان مسلم سکالرز ملیں گے جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. علم بہت ہے, ایمان بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تو اے آئی کے ذریعے, گوگل کے ذریعے آپ جو چاہیں پوچھ لیں, اور علم کا انبار لگا ہوا ہے, معلومات کا انبار ہے, لیکن کیا اتنی آسانی سے ملنے والی معلومات انسانوں کو بہتر انسان بنا رہی ہیں؟ نہیں. تو پھر ہم سب خطرے میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے پیچھے بھی لگ جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس رستے سے بالکل ہٹا دے. تو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، علم بذات خود ذریعہ نجات نہیں، علم کے ساتھ عاجزی اور بندگی اور اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، یعنی وہ دنیا کے بلندی کے لیے دین چھوڑ گیا، ہم اسے دین کے ذریعے بھی بلندی دے سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ عالم کو اللہ تعالیٰ کتا کہہ رہے ہیں، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ تو گویا بغیر عمل کے علم انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اخلد الارض، زمین پہ گر گیا، پست ہو گیا۔ کتے کی مثال لالچ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کو دنیا ملے یا نہ ملے اس کی ہرس ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کتے کا ہانپنا جو ہوتا ہے نا، پینٹنگ جو ہوتی ہے، وہ زبان نکال کے اس لیے ہانپتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے، کیونکہ اس کے سویٹنگ گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ تو کتا تھکا ہوا ہو یا فارغ ہو، اس کی زبان باہر رہتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا حریص انسان کبھی اطمینان میں نہیں ہوتا، اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ جتنا اس کو زیادہ ملتا ہے اس کی بےچینی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے۔ جانور تو اپنی جبلت کے قیدی ہوتے ہیں نا، وہ تو چینج نہیں ہو سکتے، لیکن انسان کو تو اللہ نے اپنے اوپر قابو پانے کے لیے عقل دی ہے تاکہ وہ ایسی خواہشات کے چنگل سے باہر نکلے۔ انسان کے اندر ایک اعلیٰ صلاحیت والا دماغ ہوتا ہے، پیرافرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، اور دوسرا حیوانی دماغ ہوتا ہے، لمبک سسٹم جو ہے انسان۔ تو جب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا نا، اور لمبک کو کرتا ہے، حیوانی دماغ کو، تو پھر وہ صرف خواہشات کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ صرف اس کو کھانا پینا چاہیے، سیکس چاہیے، سونا چاہیے، بس یہ دو تین چیزیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں جس کے گرد وہ گھومتا ہے، باقی اس کے سامنے کوئی زندگی کا بڑا مقصد نہیں ہوتا۔ علم عظمت کی طرف لے جاتا ہے عمل کے ذریعے، لیکن خواہشات کے ذریعے یہی پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنے والے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے کسی عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے حق کو پیش نظر نہیں رکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، اور وہ ہر اس چیز پہ غصہ کریں گے جو ان کے نفس کے خلاف ہوگی۔ یعنی جو چیز ان کی مرضی کی ہوگی اس پہ راضی خوش، اور جو خواہشات نفس کے خلاف ہو اس پہ ناراض، موڈ آف، غصہ۔ اور یہ لوگ اپنے اس طرز عمل کو دین سے بھی جوڑ دیتے ہیں، کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان چوکنا رہے۔ سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی، جو پیچھے گزر چکی مثال، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ جب انسان یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آپ حیوان بن جائیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں، خود آپ کا اپنا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حیوان بنا کے پیدا نہیں کیا تھا، انسان بنایا تھا، اشرف المخلوقات بنایا تھا، عقل دی تھی، وحی الہی کے ذریعے صحیح گائیڈنس دی تھی، لیکن تم نے کسی چیز سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، نہ عقل سے اور نہ ہی نقل، یعنی جو اوپر سے علم آتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ایسے لوگ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھگتیں گے جو کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ پھر ذہنی کشمکش کا بھی شکار رہتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح بات پتا ہوتی ہے نا، اور خواہش کی وجہ سے برے رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اندر عجیب کشمکش ان کے چل رہی ہوتی ہے، ان کو سکون کوئی نہیں ہوتا۔ سکون ہوتا ہے اس کو جو ایک کنارے لگ جائے، ایک طرف ہو جائے، اور جو بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو وہ اس شرف سے گر جاتا ہے۔ اور حق کو جھٹلانا صرف زبان سے نہیں ہوتا، عملی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی مثال بری اس لیے ہے کیونکہ ان کے پاس ہدایت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ سراسر نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ یاد رکھیے، ہدایت ایسی چیز نہیں جسے انسان خود خرید سکے، یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اپنی ذہانت یا قابلیت کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن کس دل میں ڈالتا ہے؟ جو لینے کے لیے طلب رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے. دیکھیے، اگر آپ اپنا منہ نہیں کھولتے تو کوئی زبردستی پانی ڈال سکتا ہے آپ نے؟ ہم دیکھو گے نا، جو بے ہوش لوگ ہوتے ہیں نا، دانت بند ہوتے ہیں ان کے، آپ انہیں پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہیں منہ نہیں کھول پاتے، وہ پانی سارا باہر ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کسی پہ زبردستی مسلط نہیں کرتا کہ اس کا دل ہی نہیں کھلا. افمن شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا وہی ہدایت پاتا. تو وہ شرح صدر ہی نہیں ہے اس کا، طلب ہی نہیں ہے، وہ خود گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے اور وہ الٹیمیٹلی خسارہ پا لیتا ہے. تو یاد رکھیے، ہم سب چوکنے رہیں، ایسے اعمال سے بچیں جو ہدایت کے چھن جانے کا باعث ہوتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کی. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، سمجھنے کا کام ہی نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، دیکھنا ہی نہیں چاہتے صحیح چیز. ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھ کے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، دلچسپی نہیں ہوتی. یہ لوگ چپایوں کی طرح حیوانی سطح پہ جی رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، غافل. انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کیوں ناکام ہوتا ہے؟ یعنی یہ آیت انسانی نفسیات کے جو پرسپشن اور شعور کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک اہم ترین آیت ہے. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان حواس خمسہ سینسز ہونے کے باوجود کیوں ناکام ہو جاتا ہے. اور یہاں تین بنیادی اعضاء کا ذکر ہے، عقل یعنی دل، سمجھنے والا دل، کانشس مائنڈ جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور اس سے انسان کا علم حکمت میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے کام نہیں لیتا تو وہ علم بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اس پر. پھر آنکھ، آنکھ آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے؟ کہ صرف تصویر بناتی ہے. میننگ کون دیتا ہے اس کو؟ دماغ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، میننگ دماغ دیتا ہے. اگر انسان اس کو نظر انداز کر دے تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی وہ اندھا ہوتا ہے، اور اسی طرح کان بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل انعام کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مویشیوں کی آنکھیں ہم سے بڑی ہوتی ہیں، گائے بھینس کی آنکھ ہم سے بڑی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے کان بھی ہم سے کئی لمبے ہوتے ہیں. جب انہیں ذبح کیا جاتا ہے تو دل کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے، دماغ بھی کافی ہوتا ہے. پھر حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں تھی جب یہ ساری چیزیں تھیں، کیونکہ اللہ نے وہ چیز رکھی نہیں ان کے اندر. تو کچھ لوگ آنکھیں، کان، دل سب کچھ رکھتے ہوئے بالکل ان کی سطح پہ جیتے ہیں، خواہشات میں جیتے ہیں، غفلت میں جیتے ہیں. ایسا شخص جانوروں سے بدتر کیوں ہے؟ بل ہم اضل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عقل کو صرف پیٹ اور شہوت کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا، لہذا وہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے. کھانا، پینا، سونا، چرنا، بس. اور غفلت کیا ہوتی ہے؟ غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فارغ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا تو غافل ہے، یہ بھی غفلت ہے کہ انسان غیر ضروری ان امپورٹنٹ کاموں میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی یاد نہ رہے، فضول کام اتنے کرے کہ اس کو بھول ہی جائے کہ اس نے کوئی اور بھی کچھ کرنا تھا. آج کل آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے یہ موبائل جو ہے، کہ جس کی وجہ سے لوگ اس میں اتنے مشغول ہوتے، اتنے مشغول، نمازوں کا وقت جا رہا ہے، پڑھائی کا موقع جا رہا ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ اس پہ بیٹھے ہوئے ایک چیز کے بعد ایک چیز اسکرول کر کے دیکھے جا رہے. تو غافلون کون ہے؟ جو زندگی کے مقصد سے غافل ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے ان کو کتنی ذہانت دی ہوئی ہے، کتنی عقل دی ہوئی ہے، کتنی کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہوئی. یہ نہیں کہ جو عام ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے انٹلیکچوئل. اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اس قدر افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص نے 60-65 سال کہیں پڑھایا، کسی کالج یونیورسٹی میں نوکری کی، علم اور تجربے کا اب اس کے پاس ایک خزانہ ہے، اور وہ سارا دن گھر میں چارپائی توڑ رہا ہے اور موبائل دیکھ کے ایک کے بعد ایک فلمیں دیکھ رہا ہے، اور بس کیا آج ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے اور اب کچھ نہیں ہوتا، اب ہمت کوئی نہیں. کس نے کہا ہمت کوئی نہیں؟ آپ ہمت کرو. تو بزرگوں کو ٹی وی لگا کے بس چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھو دیکھتے رہو، اور بہت سے بزرگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنی آخری عمر میں علم اور حکمت کا جو خزانہ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو بانٹتے بھی ہیں اور خود بھی کسی نہ کسی اچھے کام میں لگے رہتے ہیں. اور انسان جب تک اچھے کاموں میں لگا رہے وہ مینٹلی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ہم نے اپنے آپ کو بس یہ سچوا لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بچے, بوڑھے, جوان, علم والے, بے علم, سب اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں. بس وہی بچے ہیں جن کو اللہ نے بچایا ہے, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, موت بھولی ہوئی ہے, آگے کی تیاری نہیں ہے. کس قدر ظلم ہے اپنے آپ پر اور آنے والی نسلوں پر بھی کہ جن کے سامنے یہ برا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو انہیں جو کجربی کرتے ہیں اس کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ عمل کرتے تھے. پیچھے غافلون کی بات ہوئی, اس کے مقابلے میں الرٹ لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ آپ کس طرح اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے ناموں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور ہدایت کا راستہ بڑے خوبصورت طریقے سے کروایا ہے, یہاں عملی ہدایت فراہم کی ہے. اللہ کے ناموں کو سننا کانوں اور دل کو اچھا اور بھلا لگتا ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے نام اچھے ہیں جن میں اللہ کی توحید, عظمت, سخاوت, شفقت, رحمت, اس کا فضل, اس کا احسان, وہ سب محسوس ہوتا ہے انسان کو اگر کبھی سنے. میں نے اپنے جو الارم ہے صبح کا وہ اللہ کے ناموں سے لگایا ہوا, اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا, اور جب میں اس کے ساتھ خود بھی پڑھتی ہوں وہ ایسا لگتا ہے کہ بس دن بھر کے لیے ایک ٹانک مل گیا. اور سورج نکلنے کا الارم میں لگایا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک اس کے ساتھ, کیونکہ وہ الرٹ کرتا ہے نا الارم. آپ نے بھی اپنے موبائل پہ الارم لگائے ہوئے ہوں گے, وہ الرٹ کرتا ہے کہ دن شروع ہو رہا ہے اب اللہ کے لیے حاضر ہو جاؤ. لبیک یعنی ایک لبیک ہم پکارتے ہیں وہاں جب اللہ کے گھر جاتے ہیں, تو یہاں بھی اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. تو جب آپ کانشیسلی کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, میں بس حاضر ہوں اے اللہ. آپ کسی انسان کو بھی کہتے ہیں نا میں حاضر ہوں, جی آپ نے بلایا میں حاضر ہوں, کتنا اچھا لگتا ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر کر لیتے ہیں کہ اللہ آپ ہی کی اطاعت میں دن گزرے گا انشاءاللہ, تو یہ انسان کو ایک کانشیس ایک ایفرٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر روز یعنی میں نے دو مقامات لازم کیے ہوئے کہ جس میں میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ تعلق قائم کرنا, کیونکہ یہ اشرف العلوم میں سے ہے. ایک تو قرآن مجید میں آ ہی جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کانشیسلی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کرے, اگر کچھ نہیں تو کسی ایک نماز میں اسے یا نماز کے علاوہ یہ آیات جو ہیں ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, یہ پڑھا کریں. اور پھر اسی طرح اپنے الارم پر یا کہیں بھی دن میں بہت کچھ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے نام سنیں. اور یہ کارڈ بھی ہے اللہ کے ناموں کا, اس کو بھی پڑھ کے اور یاد بھی کر سکتے ہیں, خود بھی پڑھ سکتے ہیں. واک کر رہے ہیں ایک دفعہ سارے نام پڑھ لیں, اور اس میں ہم نے صحیح کر کے نام ڈالے تھے, کیونکہ جو ہمارے تاج کمپنی کے قرآن مجید میں آگے پیچھے لکھے ہوتے تھے نا, اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال کو نام بنایا گیا ہے, جیسے ممیت اللہ کا نام نہیں ہے, ممیت اللہ کے نام اچھے ہیں, موت دینے والا اللہ کا نام نہیں ہے, دار نقصان دینے والا یہ اللہ کا نام نہیں ہے, تو اس بارے میں صحیح علم بھی ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ کارڈ آپ کے پاس ہوگا اور اس کو دیکھ کے اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان ناموں کے ساتھ پکارو, بلکہ یہ بھی کہا اور چھوڑ دو انہیں جو کج روی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں. یعنی کج روی کیا ہے کہ جو نام اللہ کا ہے نہیں آپ نے اس کو اللہ کا نام بنا دیا ہے. الحاد حق سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں, کہ اللہ کے وہ نام رکھے جائیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں. تو الممیت اور الدار اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیا آپ مثلا اپنے کسی بچے کا نام رکھیں گے نقصان پہنچانے والا, رکھیں گے تو پھر اللہ کا نام کیوں یہ رکھا ہوا, نام ہے ہی نہیں. تو اس لیے چلو ہمارے بزرگوں سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی, تو ہمیں تو پتہ چل جائے تو دہرانی نہیں چاہیے. تو پھر صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ویسا ہی مانا جائے جیسا اس نے خود اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے, آپ ویسا ہی مانیں اس کو. اور یہ غفلت کا علاج ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کو غافلون سے نکال لے گا, آپ کا فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ بدل جائے گا. یعنی فضولیات دیکھنے کی بجائے آپ اللہ کی صفات پر توجہ کریں گے, اور پھر اس کے مطابق کائنات میں دلیلیں ڈھونڈیں گے, غور و فکر کریں گے, آپ کی پوری شخصیت ہی بدل جائے گی. تو یاد رکھیے اللہ کی معرفت ہی غفلت کا علاج ہے. معرفت کہتے ہیں پہچان کو, جب آپ پہچانتے ہیں اچھا میرا رب ایسا ہے اور میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ غفلت سے باہر نکل آتے ہیں، نہیں 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 مجھے اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی، مجھے تو وہ زندگی گزارنی جو میرے رب کو، جس کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی مرضی کے مطابق گزارنی. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا، اس کی جو دعا ہے، اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں آتا ہے نا، غور کیا کبھی کیا آتا ہے بتائیے مجھے. یس جزاک اللہ. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلب. ٹھیک ہے. ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وهم. اگر یہ شعور سے صبح میں آتی ہوں نا، یہ دعا لگتی ہے، اور وہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ دعا کچھ اور پڑھ رہی ہے، عجیب کھچڑی پکی بھی ہوتی. جب بھی کلاس کے بعد، کلاس سے پہلے کیوں لگواتے ہیں؟ یاد دھیان ہی کریں کہ یہ رٹ جائے آپ کو دعا، اور آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا نا، اللہ اس کا غم دور کرے گا. اچھا، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، لوگ پوری کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، یا کبھی نہیں پڑھتے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا تو وہ ضرور توجہ کرتے کہ ہم کچھ پا لیں یہاں آ کے. پھر آ کے کہتے ہیں آپ دعا کریں ہماری پلانی پریشانی دور ہو جائے. ابھی آپ کو نسخہ جو دیا ہے اس کو استعمال تو کریں. آپ دوا کھاتے نہیں اور صرف کوئی آپ کے لیے دعا کر دے کہ جس سے آپ کا غم دور ہو جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو سبھی کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی تو کچھ کرنا بھائی. اور اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر قرآن کے ساتھ گزارا تو منٹ صبر نہیں ہوتا کہ ہم اب، یعنی اب رحمت آنے والی ہے اور ہم کچھ حاصل کر لیں، اسے دعا چھوڑ کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں. سارا دن باتیں کرنی ہے نا، یہ حکمت کے خلاف کام ہوتا ہے. علم آ گیا، حکمت کوئی نہیں آئی. حکمت کے خلاف کیا ہے؟ کہ مانگنے کے وقت نہ مانگا جائے اور ویسے پریشان پھرا جائے. تو بہرحال جتنا اللہ کو پہچانیں گے اتنا ہی غفلت دور ہوگی، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا طرز زندگی بدلے گا، ورنہ نہیں بدلے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں. جی ہاں، کچھ لوگ حق کے مطابق، یعنی دنیا نیک لوگوں سے کبھی خالی نہیں رہی، چاہے تھوڑے ہوں لیکن ہوتے ہیں. تو یہ معاشرے میں جو لوگ خیر والے ہیں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے. ایک میسج آف ہوپ ہے یہاں کہ کتنا بھی بگاڑ ہو مایوس نہ ہو. اور ہدایت یافتہ ہونا صرف خود نیک بننے کا نام نہیں، بلکہ یہدون بالحق، حق کے ساتھ ہدایت بھی دیتے ہیں لوگوں کو، خود بھی ہدایت پاتے ہیں اوروں کو بھی دیتے ہیں، صالح بھی ہیں اور مصلح بھی ہیں. کتنا اہم ہے یہ، یعنی صرف خود نہیں نیک بننا، اوروں کو بھی اس حق کی طرف بلانا ہے، اور عملی زندگی میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی قرآن کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، ہدایت کے ساتھ. معاشرے کی بقا کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا گروہ ضرور رہے جو اصولوں پر سمجھوتا نہ کرے، جو ہر لائی لگ کے پیچھے نہ چل پڑے، بلکہ وہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے، چاہے حالات کتنے بھی خلاف جائیں. کیونکہ سوشیالوجی کے مطابق جب کسی معاشرے سے حق گوئی اور انصاف کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرہ اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہدون بالحق لیڈرشپ کا رول بھی ہے، یعنی مینجمنٹ میں بہترین لیڈر وہ ہے جو صرف خود مینیجر نہ بن جائے، کام ہی نہ کرتا رہے، بلکہ لوگوں کی رہنمائی کرے کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، وہ یہ کر، کسی کو فارغ نہ رہنے دے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو معاشرے کا اصل سرمایہ ہے. ایسے لوگوں کی صحبت کی تمنا کریں کہ جو خود بھی ہدایت پر ہوں اور اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی بھی کریں اور پھر عدل کرنے والے ہوں. دیکھیے کتنا لفظ پیارا ہے نا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا. اتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعریف فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. کتنا خوبصورت کام ہے یہ. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ بھی ان میں شامل ہوں جو حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرے؟ ذہن کھلے نہیں نا ابھی، فائدے کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی. ابھی اور دل کھلنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو چہروں پہ ایک دم آ جائے. بالکل ضرور چاہتے ہیں ہم ہی وہ بننا چاہتے ہیں.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے یہ جانتے بھی نہ ہوں گے استدراج اللہ کا قانون ہے آہستہ آہستہ بندے کو پکڑنا جو لوگ گناہوں کے باوجود دنیا میں ترقی کرتے جائیں ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور پھر بھی اس کی نعمتوں میں مال میں شہرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے اور انسان تباہی کی طرف کیسے پہنچتا ہے یعنی ایک ہڈن ٹریپ ہوتا ہے من حیث لا یعلمون آہستہ آہستہ سلپ کر جاتا پتہ بھی نہیں چلتا مادی ترقی حق پر ہونے کی دلیل نہیں. اللہ نے فرعون اور قارون کو بھی بہت کچھ دیا تھا لیکن وہ سب استدراج تھا. جب انسان کو مسلسل بغیر محنت یا غیر اخلاقی طریقے سے نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، تو وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں رہتا، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ کوئی محنت نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، بس آپ کو کبھی کوئی نعمت مل جاتی ہے، کبھی کوئی مل جاتی ہے، تو یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی کہ بھلا یہ بندہ اب آئندہ کیا کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے میں جو کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اس کے غلط ہونے کا احساس نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کو یعنی آخری وقت میں، آخری دنوں میں ایسے پین کلر دے دیے جاتے ہیں کہ ان کو پین محسوس نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بیماری نہیں رہی، ہوتا ہے نا ایسے، پھر وہ سیڈیٹ کرتے ہیں جو بھی، وہ سمجھتے کوئی بیماری نہیں رہی، اب ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، یکایک جو ہی جسم شٹ ڈاؤن کرتا ہے ختم ہو جاتے ہیں. تو پین کا نہ ہونا، کسی دکھ کا زندگی میں نہ ہونا، اس بات کی علامت نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اللہ ہم سے راضی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا. گناہ کر رہے ہیں اور رسک بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ ڈرنے کا وقت ہے. جو نعمت اللہ سے دور کر دے، یا جس کو نعمت اللہ سے دور کر دے، وہ خطرے میں ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. اللہ مہلت کیوں دیتا ہے؟ گناہگار کو فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ دو وجوہات، ایک یہ کہ توبہ کر لے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ حجت پوری ہو جائے، کہ وقت دیا تھا اس کو سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، لیکن اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کی طرف سے پکڑ کا نہ آنا انسان کی کامیابی نہیں ہے. اللہ کی پکڑ آ جائے تو کائنات کی کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکے گی. فرعون کو برسوں مہلت ملی رہی، وہ سمجھتا رہا میں ہی رب ہوں، لیکن جب اللہ کی تدبیر کا وقت آیا، پکڑ کا وقت آیا، تو وہی پانی جس پہ وہ بڑا فخر کرتا تھا اس کی موت کا سبب بن گیا. بعض زہر ایسے ہوتے ہیں، ٹاکسنز ایسے ہوتے ہیں جو جسم میں فوراً اثر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں. انسان سمجھتا ہے بالکل صحت مند ہے، لیکن جب وہ خاص حد تک پہنچ جاتے ہیں اعضا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی ڈھیل بھی ایسی ہوتی ہے، گناہ جمع ہوتے رہتے یہاں تک کہ پکڑ کا وقت آ جاتا ہے. اور مظلوم کے لیے تسلی ہے کہ ظالم اپنے انجام تک پہنچے گا، اللہ کی رسی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہے. غور و فکر کی عادت ڈالیں، سوئی ہوئی عقل بیدار کرے تاکہ انسان حقیقت تک پہنچے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. لوگوں کی دیکھا دیکھی حق کا انکار نہ کریں. ایک ہوتا نا کہ لوگوں کے پیچھے اندھا دھن چلنا، نہیں، غور و فکر سے کام لیں کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو خبردار کرنے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کی بادشاہت میں، اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے. صرف سوچتے رہنے سے نکل کر کائنات کی وسعتوں کا بھی مشاہدہ کریں. ملکوت السماوات والارض کو دیکھیں، جیسے کس نے دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ یہ اللہ کی پہچان کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کی معرفت کا راستہ ہے کائنات کا مطالعہ. اب دیکھیں کہ ایک ایٹم کے اندر بھی ایک کائنات ہے، اور ایک چیوٹی کے اندر بھی سارے سسٹمز موجود ہیں. بایولوجی سے لے کر ایسٹرو فزکس تک ہر علم انسان کو عظیم رب کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے. اور یہ جو کہا گیا نا، شاید کہ اجل قریب ہو، اور ویسے بھی بات تو صحیح ہے، آہستہ آہستہ قیامت کے قریب ہی جا رہے ہیں نا. وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ ساری باتیں نہیں ان کو سمجھ آتی، قرآن کی سمجھ نہیں آتی، یہ نصیحت، یہ دلیل، یہ معجزہ نہیں سمجھ میں آتا، کائنات کی نشانیاں نہیں متاثر کرتی، تو پھر انسان کو کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی. اس کے بعد کس چیز کو مانیں گے؟ سوچیں، کیا میں حق کو پہچاننے والوں میں شامل ہوں اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے. یہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ توفیق چھین لیتا ہے، اور یہ گناہ کی سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان غلط کرے اور اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے. جب انسان مسلسل انکار کرتا ہے نا, میں نے نہیں ماننا, میں نے نہیں کرنا, تو سچ قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے, توفیق چھن جاتی ہے. جو ہمارا دماغ ہے نا, جب مسلسل ایک طرح سوچتا ہے نا جب, تو دماغ میں ایسے نیورل پاتھ ویز بن جاتے ہیں کہ وہ پھر اس کے برعکس سوچ ہی نہیں سکتا, وہی چیز سوچتا رہتا ہے, اور پھر اس طرح وہ اپنی غلطی کو جواز فراہم کرتا رہتا ہے. اور جب ہمارا اندر کا کمپس جو ہے ضمیر, وہی مر جائے تو پھر انسان بھٹکتا بھی ہے تو اس کو نہیں سمجھ آتا میں بھٹک رہا ہوں. یا مہون اصل میں اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جہاں انسان کے پاس معلومات تو بہت ہو لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے, بھٹک رہا ہو. یسلونک عن الساعۃ, یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے, اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا. وہ گھڑی آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی, وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی, یہ ہے اس کی پہچان. یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. اور پھر یاد رکھیے قیامت صرف زمینی حادثہ نہیں کہ زمین ختم ہوگی. ثقلت فی السماوات والارض, یہ حادثہ آسمانوں پہ بھی ہوگا زمین پہ بھی, ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی. اور قیامت کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ تاکہ لوگ ہمیشہ محتاط رہیں, تیاری کرتے رہیں, وہ اچانک آنے والی ہے. اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ساری کائنات کا پورا نظام بدل کے رکھ دے. اب دیکھیں کہ ہم تو اتنے خطرات کی زد میں ہیں کہ اگر زمین کے ساتھ کوئی ایک سیارہ آ کے ٹکرائے تو زمین باقی نہ رہے. اور آپ نے سنی ہوگی خبر کہ کس طرح کراچی میں ایک چھوٹی سی آگ لگی ہے اور پورا پلازا جلا ہے اور اس میں انسانوں سمیت سب کچھ اندر راکھ ہو گیا, خریدار بھی اور بیچنے والے بھی اور مال سے بھری دکانیں بھی. لمحوں میں کچھ پتا ہوتا ہے کہاں کیا ہو جائے؟ تو انسان کو ہمیشہ الرٹ ہی رہنا چاہیے. اصل سوال قیامت کے وقت کا نہیں ہونا چاہیے, اس کی تیاری کا ہونا چاہیے کہ ہم کیسے تیاری کریں, کیا کریں کہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی, میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. یاد رکھیے نفع نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے. یہ آیت انسان کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچاتی ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا توحید کے منافی ہے. اور یہ کہ غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کی زندگی میں مشکلات نہ آتی, آپ پہلے سے ان کا بندوبست کر کے رکھتے, جیسے احد میں زخمی ہونا یا مکہ میں مشکلات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد غیب کی خبریں دے کر لوگوں کے تجسس کو سیٹسفائی کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ دو کام کر رہے تھے, ایک نذیر ہونے کا اور ایک بشیر ہونے کا, برے انجام سے ڈراتے تھے اور نیک اعمال پر خوشخبری. مستقبل کے علم کو جاننے کی بجائے اور اس کی طلب کی بجائے ایمان اور عمل صالح پر توجہ دینی چاہیے, ہر لمحے کو غنیمت جان کے نیکی کرنی چاہیے.
والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا